اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 1 فروری 1904 صبح کی سیر. فرمایا قوا خواہ کتنے ہی قوی ہوں اور عمر کس قدر ہی اوائل میں کیوں نہ ہو، مگر تاہم عمر کا اعتبار نہیں ہے، نہیں معلوم کہ کس وقت موت آ جاوے. اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ اپنے فرض کا ایک حصہ بدریہ تحریروں کے ہم نے پورا کر دیا ہے، مگر تاہم ایک بڑا حصہ باقی ہے کہ عوام الناس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے، کیونکہ عوام الناس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ تعصب اور تکبر وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں اور محض مولویوں کے کہنے سننے سے وحق سے محروم رہتے ہیں. جو کچھ یہ مولوی کہہ دیتے ہیں اسے آمنا و صدقنا کہہ کر مان لیتے ہیں. ہماری طرف کی باتوں اور دعووں اور دلیلوں سے محض ناآشنا ہوتے ہیں. اس لیے ارادہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر بدریہ تقریر کے لوگوں پر اتمام حجت کی جاوے اور ان کو بتلایا جاوے کہ ہمارے معمور ہونے کی غرض کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے. یہ ایک لمبی تقریر تھی جس کا یہ خلاصہ ہے. فرمایا عمر کی نسبت اگرچہ مجھے الہام بھی ہوا ہے اور خوابیں بھی آئی ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنی عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. پھر جیسے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ان کو عمر کا کوئی وعدہ بھی نہیں ملا ہوا، مگر پھر بھی وہ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ مطلق موت آنی ہی نہیں، سعادت یہ ہے کہ موت کو قریب جانے تو سب کام خود بخود درست ہو جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت سے آثار بتلائے، مگر تام اگر ذرا سخت آندھی چلتی یا بارش ہوتی تو آپ گھبرا جاتے اور خیال کرتے کہ کیا قیامت ہونی آئی. اس وقت آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوتی. جنگ بدر میں فتح کا وعدہ تھا، مگر تاہم رو رو کر دعائیں کرتے. آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ فتح کا وعدہ تو ہے، مگر شاید کوئی شرط اس میں ایسی پناہ ہو جس کا مجھے علم نہیں، تو پھر پتہ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وعدے تھے، مگر آخر قوم کے قوم جنگلوں میں مر کھپ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ الہی وعدے جن شرائط کے ساتھ مشروط تھے ان کے برعکس قوم نے کاروائی کی. جماعت کی شامت اعمال کا اثر معمور پر پڑتا ہے. جنگ عہد میں ایک طائفہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانا تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی، زخم آپ کو لگے، دانت شہید ہوا، خود اس قدر خود اس قدر سر میں دھنس گئی کہ صحابہ زور لگا کر اسے نکالتے نہ نکلتی. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے آگے کسی کی کیا پیش چل سکتی ہے. 2 تا 4 فروری 1904 اس عرصے میں حضرت اقدس علیہ السلام کی طبیعت علیل رہی اور بہی وجہ سیر بھی ملتوی رہی. بردے اطراف چکر وغیرہ کے دماغی امراض جو آپ کو مسلط الہی سے لاحق ہیں ان کے دورے رہے. مختلف اوقات میں آپ شریک نماز با جماعت ہوتے رہے. مرحوم رحمت علی صاحب کے ذکر پر حضور نے فرمایا کہ یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر ہمیں قبول کیا اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اخلاص میں بھی کی. اس سال میں اور بھی ہمارے مخلص دوست فوت ہوئے ہیں. پھر شہد کے تذکرے پر فرمایا دوسری تمام شیرینیوں کو تو اطیبان عفونت پیدا کرنے والے لکھا ہے، مگر یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ شہد ان میں سے نہیں ہے. آم وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کیے گئے ہیں کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوتے، سال ہر سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں. فرمایا ایک دفعہ میں نے انڈے پر تجربہ کیا تو تعجب ہوا کہ اس کی زردی تو ویسے ہی رہی، مگر سفیدی انجباد پا کر مثل پتھر کے سخت ہو گئی. جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا ویسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی. خدا تعالیٰ نے اسے شفاؤں للناس کہا ہے، واقعے میں عجیب اور مفید شے ہے. تو کہا گیا ہے یہی تعریف خدا تعالیٰ یہی تعریف قرآن شریف کی فرمائی ہے. ریاضت کش اور مجاہدہ کرنے والے اکثر اسے استعمال کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیوں وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے. اس میں الف لام جو ناس کے اوپر لگایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے یعنی خدا تعالیٰ کے ناس یعنی بندے ہیں اور اس کے قرب کے لیے مجاہدے اور ریاستیں کرتے ہیں ان کے لیے شفا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو پسند کرتا ہے, عوام سے اسے کیا کام. فرمایا کوئی عمدہ آدمی فوت ہو تو صدمہ ضرور ہوتا ہے, لیکن دنیا ایسی جگہ ہے کہ اس میں پھر ویسے امثال پیدا ہو جاتے ہیں, نیکوں کے بھی بدوں کے بھی. اس لیے بعض نے دنیا کو دوری لکھا ہے کہ جن صفات کے لوگ اس کے ایک دور میں گزر جاتے ہیں, پھر اس قسم کے لوگ وہی سیرتے ہیں اور صورتیں لے کر دوسرے دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. مختوم حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور یہیں سے ٹھوکر کھا کر تناسل کے قائل ہوئے ہیں. 5 اور 6 اپریل 1904. 5 فروری کو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سیر کو تشریف لے گئے, لیکن ڈائری نویس اس سیر میں مغالطہ کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. 6 تاریخ کو عصر کے وقت حضور نے مجلس فرمائی, مختلف تذکرے ہوتے رہے, سر سید کا ذکر آ گیا. فرمایا دوسری قوم کے روم میں آ کر اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ آخر ایام میں تثلیث کے ماننے والوں کو بھی نجات یافتہ قرار دے گئے. مدانہ کی انتہا یہی ہوا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کے انسان کو بننا پڑتا ہے. قرآن شریف میں اس لیے لن تضا انکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم, سورہ بقرہ آیت 3. دوسرے کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کہنا پڑتا ہے, اسی لیے مدانہ سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے. فرمایا مجھے بھی یہ الہام ہوا ہے جیسے کہ برائن میں درج ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت یعنی ان لوگوں یعنی مخالفوں میں سے شاد و نادر ہی ہوگا جو ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہتا ہو. ہاں اگر شخصی طور پر کسی کی ذات میں اخلاق سرشت ہوا ہو تو وہ شاید ہم سے اخلاق سے پیش آوے, ورنہ قومی طور پر ہم سے ہرگز اخلاق سے پیش آنا نہیں چاہتے. اسی صاحب نے لدھیانے سے حضرت صاحب کو مخالفین کا یہ اعتراض لکھا کہ شادان تزبان کا الہام جو اب شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ قبل ازیں کسی تصنیف میں مرزا احمد بیگ اور اس کے داماد پر چسپاں ہو چکا ہے. اس پر حضور نے فرمایا اگر ہم سے اجتہاد میں غلطی ہو جاوے تو حرج کیا ہے, اجتہاد اور شے ہے اور تفہیم رائے اور شے ہے. اگر ہم نے ایک معنی اپنی رائے اور فکر سے کر دیے تو آخر اپنے وقت پر خدا تعالیٰ نے اصل اور حقیقی معنی بدلا دیے. اس الہام میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں آسان توحبو شہم واہ شر الحکم. اب دیکھنا چاہیے کہ احمد بیگ جیسے منکرین کی زندگی ہمارے محبوبات سے تھی یا مکروہات سے. اگر ہماری کوئی غلطی ہو جس میں تنقید طلب امر یہ ہے کہ آیا ایسی غلطیاں انبیاء سے ہوتی رہیں کہ نہیں, جیسے کہ خواب میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا کوسہ دیا تو آپ نے اس کے یہ معنی سمجھے کہ ابو جہل کسی وقت مسلمان ہو جائے گا, لیکن وہ تو مسلمان نہ ہوا. آخر اکرمہ اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو خواب کے معنی پورے طور پر سمجھ آئے. ایک مفتری کی زندگی حباب کی طرح ہوتی ہے, لیکن ہمارے سلسلے میں سچائی کے جو مختلف مقاموں پر ہوتی ہیں نہ لیکچرار ہیں, لیکن ہماری صداقت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پڑتی جاتی ہے. ان لوگوں نے بتیرا وویلا کیا اور روکتے رہے اور اب بھی کرتے اور روکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے. اب باریک نظر سے غور سے دیکھو تو ہمارا سلسلہ دن بدن ترقی کر رہا ہے, اور یہ نشانی اس بات کی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے مخالف آج تک کب کے کامیاب ہو جاتے. ہم یہاں چپ چاپ بیٹھے ہیں, کسی تدبیر اور ایسی طاقت سے کام نہیں لیتے کہ اس انداز ہو, نہ دورے لگا رہے ہیں نہ کچھ, مگر تام ایک حرکت شروع ہے. روز جو ڈاک آتی ہے شاز و نادری کو دن ایسا ہو تو ہو, ورنہ ہر روز بلا ناگا بیعت کے خطوط آتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بیعت کے لیے تیاری نہ کرتا ہو. فرمایا اس وقت 3 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو بغض و حسد میں جلے ہوئے ہیں اور ضد اور تعصب سے مخالفت پر آمادہ ہیں, ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے. دوسرے وہ جو اس طرف رجوع کرتے ہیں, ان کی تعداد تو ترقی پر ہے. تیسرے وہ جو خاموش ہیں, نہ ادھر ہیں نہ ادھر, ان کی تعداد کثیر ہے. وہ ملانوں کے زیر اثر نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر سب و شتم کرتے ہیں, اس لیے وہ ہماری مد میں ہیں. یہ فرقہ جو معاندین کا ہے تو چپ رہنے والے اصل میں کوئی شے نہیں ہے. یہ فرقہ جو معاندین کا ہے اگر نہ ہوتا تو چپ رہنے والے اصل میں کوئی شے نہیں ہے, انہیں کی وجہ سے تاریخ ہوتی ہے. وہ شور ڈال ڈال کر ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں. ان کی باتوں میں کیونکہ آسمانی تائید نہیں ہوتی, اسے تناقض ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کچھ فرماتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں, قال کچھ اور ہے اور حال کچھ اور. آخر شور شرابہ سن کر بات کو تاریخ ہوتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے کیا, کہ جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو حق ہماری طرف ہوتا ہے, آخر ان کو ماننا پڑتا ہے. معاندین ہم پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں, کہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہیں کہتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ادا نہیں کرتے. آخر کار تنقید پسند طبائے ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. اس جماعت معاندین کے ہونے سے ہمارا برسوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے, لوگ آگے ہی منتظر ہیں, وقت اس شہادت دے رہا ہے اور ان کی آنکھیں صرف لگی ہوئی ہیں کہ آنے والا آوے. جب یہ معاندین ایک مفتری کے رنگ میں ہمیں پیش کرتے ہیں تو تحقیق کرتے کرتے خود حق پا لیتے ہیں. 7 فروری 1904, ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے. حضرت اقدس علیہ السلام نے باہر تشریف لاتے ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر فرمایا. ڈاکٹر صاحب نے کچھ ادویہ ان کے متعلق عرض کی. اسی سلسلے میں حضرت اقدس نے فرمایا, انسان کا اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمزوری کا سر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت جہاد کے خیالات کو دور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکھنا تھا, اس لیے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا, اور یہ بھی کہ اپنی کسی کاروائی پر گمن نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے خاص گار رہیں. نزول کے لفظ میں بھی یہی سر ہے, گویا آسمان سے اترا ہے, یعنی سب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں, اس میں انسانی دخل نہیں ہے, اور جب انسانی ارادوں اور منصوبوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امور خارق عادت ٹھہرے. عام طور پر بھی کہا کرتے ہیں کہ خدا اتر کر لڑا ہے, مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں نے سب باتوں کو جسمانی بنا لیا ہے. ادھر یہ مان لیا ہے کہ دوزر چادریں پہنے ہوئے اترے گا, معلوم نہیں ان بھگوے کپڑوں کے پہننے سے اس کی کیا غرض ہوگی. یہ چادریں شاید حضرت ادریس نے سی کر دی ہوں گی, پھر تعجب ہے کہ وہ کبھی میلی نہ ہوں گی اور نہ وہ کبھی ان کو اتاریں گے اور نہ وہ پھٹیں گے. یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو سن کر ہنسی آتی ہے. ادھر یہ لباس تجویز کیا اور خدمت یہ تجویز کی کہ وہ جنگلوں میں خنزیر مارتا پھرے. فرمایا یہ لوگ ظاہر پر حمل کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے. یہ منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آوے اور دو زر چادریں اڑی ہوئی ہوں, ایک اوپر اور ایک نیچے, لیکن یہ بھی نہیں بتلاتے کہ آیا وہ چادریں آسمان پر رنگی جاویں گی یا یہاں سے ہی فرشتے لے کر آسمان پر پہنچاویں گے اور وہ اوڑھ کر نیچے اتریں گے. ان چادروں سے مراد امراض ہیں اور یہی دونوں امراض ہمیں لگے ہوئے ہیں. نیچے کی چادر سے مراد پیشاب کی بیماری ہے اور اوپر سے مراد سر کی بیماری ہے. ان دونوں میں میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہوں. حضرت ام المومنین کی طبیعت کسی قدر ساز رہا کرتی تھی. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ فرمایا کہ اگر وہ ذرا باغ میں چلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. اس پر اعلی حضرت نے فرمایا, عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے, جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کو اسی چار دیواری کے حبس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں, لیکن جب کہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعامل ہے. جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے, تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو حبس میں رکھنا معصیت کا موجب نہ ہو, میں گائے گائے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے جایا کرتا تھا, اور اب بھی ارادہ ہے کہ لے جایا کروں. یورپ کے اعتراض پردہ پر بے حیائی کے ہیں اور ان میں تفریح ہے, اور مسلمانوں میں افراد ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل حبس بنا دیا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے, جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. جو پردہ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے, قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے وہ. فرمایا دراصل میں تو اسی لحاظ سے کہ معصیت نہ ہو, کبھی کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے کہ شرن جائز ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں, رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا تھا, اور میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا. حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ باہر کی ہوا کھاؤ. گھر کی چار دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں. علاوہ اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا کرتے تھے, جنگوں میں حضرت عائشہ ساتھ ہوتی تھیں. پردہ کے متعلق بڑی افراد تفریح ہوئی ہے, یورپ والوں نے تفریح کی ہے, اور اب ان کی تقلید سے بعض نیتری بھی اس طرح چاہتے ہیں. حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے, اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراد کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی نہیں, حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراد اور تفلیق کر رہے ہیں. 8 فروری 1904 صبح کی سیر. حسب معمول حضرت حجت اللہ علیہ السلام سیر کے لیے تشریف لائے. سلسلہ کلام مقدمات کے متعلق شروع ہوا اور چند منٹ کے بعد سلسلہ کلام کا رخ بدل گیا. فرمایا, عیسویت کے مولک فتنے کی نسبت بہت غور اور فکر کے بعد میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب قلم صرف قلموں اور کاغذوں کا ہی کام نہیں کہ وہ اس فتنے کو فروغ کر سکے. کتابیں ہم نے لکھی تو اس کے مقابل پر انہوں نے بھی لکھ دی. لوگ اپنے اپنے نفس کی فکر میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی, اور جب انہوں نے مقابلہ ہی نہ کیا تو پھر حق کیسے کھلے. اس لیے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لمبا سلسلہ دعا اور انقطاع کا شروع کیا جائے. میرے وعظ اور تبلیغ سے کیا ہوتا ہے, انبیاء بھی جب وعظ اور تبلیغ سے تھک گئے اور دیکھا کہ ابھی فتنہ برقرار ہے تو پھر انہوں نے دعا کی طرف توجہ کی تاکہ توجہ باطنی سے فتنے کو پاس پاس کیا جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, واستفتحوا وخاب کل جبار عنید, سورہ ابراہیم آیت 16. یعنی جب رسولوں نے دیکھا کہ وعظ اور پند سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنارہ کش ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ چاہا تو پھر فیصلہ ہو گیا. فرمایا, میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمانہ اسی قسم کا آ گیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا جاتا, اور بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں, ورنہ دلائل کی پرواہ نہیں کی جاتی اور قلم کام نہیں دیتا. ہم ایک کتاب یا رسالہ لکھتے ہیں, مخالف اس کے جواب میں لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی, اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حجج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری ارباز دعا ہوتا ہے. جیسے کہ فرمایا, واستفتحوا وخاب کل جبار عنید, سورہ ابراہیم آیت 16. یعنی جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد لوگ نہیں مانتے تو پھر دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف متکبر اور سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مسیح ماؤد کے متعلق جو یہ آیا ہے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا, سورہ کاف آیت 100. اس سے بھی مسیح ماؤد کے دعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. نزول از آسمان کے یہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسے رد نہیں کر سکتا. آخری زمانے میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے, مگر مسیح ماؤد کی دعائیں اس کو ہلاک کر دیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. جب حضرت نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو آخر انہوں نے دعا شریروں کا ہلاک کر دیا اور اس طرح پر فیصلہ ہو گیا. آخر ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کو آپ ارارات کہتے ہیں. ارارات کی اصل یہ ہے کہ ارارات یعنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں. انہوں نے ایک پہاڑ کا سرا دیکھ کر کہا تھا, اور اب اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا اور بگڑ کر ارارات بن گیا. یہ زمانہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانے سے مشابہ ہے. خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے, اور وہی الہام جو کشتی کا نوح کو ہوا تھا یہاں بھی ہوا ہے. اسی طرح پر اب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا ہے, اور حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری دنیا دہریا ہو جاتی. اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیا. فرمایا, الناس علی دین ملوکہم, جو کہا گیا ہے بالکل سچ ہے. انسان جب سلطنت اور حکومت کو دیکھتا ہے تو اس کے خوش کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے وہی رنگ اختیار کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی کثرت, ان کے قومی سروت اور اقبال نے لوگوں کو خیرہ کر دیا ہے, اور ان وجوہات سے بہت سے لوگوں کو ادھر توجہ ہو گئی ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مذہب کا خاتمہ ہو جاوے, اور اس کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے. عیسائی خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر دے گا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پادری جس قدر ہماری جماعت کو برا سمجھتے ہیں, اس سے دشمنی کرتے ہیں, وہ دوسرے مسلمانوں کو اس قدر برا نہیں سمجھتے. جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو گالیاں دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کی فطرت خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ سلسلہ ان کو ہلاک کر دینے والا ہے. جیسے بلی کا منہ جب چوہا دیکھتا ہے, حالانکہ اس نے پہلے کبھی اس پر حملہ نہ بھی کیا ہو, فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے. بکری نے کبھی شیر کو دیکھا بھی نہ ہو, لیکن جو ہی اسے نظر آ جاوے وہ گھبرا کر کھانا پینا چھوڑ دے گی اسی طرح پر عیسائی ہمارے سلسلے کے کسی آدمی کو دیکھ کر ہی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان سے کوئی امید ان کو نہیں ہے, ان کی فطرت ہی ان کو بتا دیتی ہے. فطرہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں, اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پھاڑا گیا ہے. جب انسان سے قوت آتی ہے تو نیک قوتیں پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں. برہن احمدیہ میں جو یہ الہام ہے بڑے ہی پرزور اور مبشر ہے. وما کان اللہ لیترککا حتی یمیز الخبیث من الطیب, یعنی خدا ایسا نہیں ہے یہ تو یہ چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھا دے. یہ الہام بڑے ہی مبشر ہے, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ عظیم الشان فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اگرچہ یہ سچی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم آیا ہے مسلمانوں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی اور کسی نہ کسی حد تک ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کتابیں اور رسالے لکھتے رہے ہیں, لیکن باوجود اس کے بھی ان کی جماعت بڑھتی گئی, یہاں تک کہ اب شاید 30 لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں. اس لیے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کثرت صلیب جان کا دعاؤں پر موقوف ہے. دعا میں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ تضرع و ابتہال کے ساتھ دعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سے نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے. اسی طرح پر میں خوب جانتا ہوں کہ دعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی, اور لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے دعا کریں, مگر میرے نزدیک بڑا چارہ دعا ہی ہے, اور یہ بڑا خطرناک جنگ ہے جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے. نیم ماقیلہ اندری وقت مصیبت چارہ آئے بے کساں, جو دعائے با مداد ہو گریہ یا سہار نہیں. پھر ان دعاؤں کے لیے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے. کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا ہے کہ باغ میں کوئی الگ مکان دعاؤں کے واسطے بنا لیں. غرض یہ تو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ماس قلم سے کچھ نہیں بنتا, اغراض نفسانی نے انسان کو دبایا ہوا ہے. بہت سے لوگ نوکری کی غرض سے عیسائی ہو رہے ہیں, اور بعض اور نفسانی غرض کی وجہ سے, اور بعض لوگ گورنمنٹ کے تعلقات کی وجہ سے. اس طریق پر سچی راحت اور آسائش نہیں مل سکتی. مومن کو حقیقی راحت اور آسائش کے لیے روح بخدا ہونا چاہیے. جو مومن آسائش کی زندگی چاہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں, اور اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں. یقیناً یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کو سچا خیر خواہ نہ پائیں گے. مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح نے جب دیکھا کہ صلیب کا واقعہ ٹلنے والا نہیں, تو ان کو اس امر کا بہت ہی خیال ہوا کہ یہ موت لانتی موت ہوگی. پس اس موت سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑی دعا کی. دل بریاں اور چشمے گریاں سے انہوں نے دعا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آخر وہ دعا قبول ہو گئی. چنانچہ لکھا ہے فسومی آل تقویٰ ہو. ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلے مسیح کی دعا سنی گئی ہماری بھی سنی جاوے گی, مگر ہماری دعا اور مسیح کی دعا میں فرق ہے. اس کی دعا اپنی موت سے بچنے کے لیے تھی, اور ہماری دعا دنیا کو موت سے بچانے کے لیے. ہماری غرض اس دعا سے الہ کلمۃ الاسلام ہے. احادیث میں بھی آیا ہے کہ آخر مسیح کی دعا سے ہی فیصلہ ہوگا. اگر کہ فیصلہ دعاؤں سے ہی ہونے والا ہے, مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دلائل کو چھوڑ دیا جاوے. نہیں, دلائل کا سلسلہ بھی برابر رکھنا چاہیے اور قلم کو روکنا نہیں چاہیے. نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اس لیے اول العہدی والابصار کہا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں. بس چاہیے کہ تمہارے ہاتھ اور قلم نہ رکیں, اس سے ثواب ہوتا ہے. جہاں تک بیان اور لسان سے کام لے سکو کام لیا جاؤ, اور جو باتیں تائید دین کے لیے سمجھ میں آتی جامع ہونے پیش کیے جاؤ, وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گی. میری غرض اور نیت بھی یہی ہے کہ جب وہ وقت آوے تو اپنے وقت کہے کہ اس کام کے لیے بھی رکھا جاوے. اصل بات یہ ہے کہ جب تبتل تام اور انقطاع کلی سے دعا کرے تو ایسے ایسے خارق عادت اور سماوی امور کھلتے ہیں اور سوجھتے ہیں کہ وہ دنیا پر اوجت ہو جاتے ہیں. اس لیے اس دعا کے وقت جو کچھ خدا تعالیٰ ان کے استحصال کے وقت دل میں ڈالے وہ سب پیش کیا جاوے. پھر فرمایا کھانسی جب شدت سے ہوتی ہے تو بعض وقت دم رکنے لگتا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کندن کی سی حالت ہے. چنانچہ شدت کھانسی میں مجھے اللہ تعالیٰ کے غنائے ذاتی کا خیال گزرا, اور میں سمجھتا تھا کہ اب گویا موت کا وقت قریب ہے. اس وقت الہام ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اس کے یہ معنی سمجھایا گیا کہ ایسا خیال اس وقت غلط ہے, بلکہ اس وقت جب اذا جا نصر اللہ والفتح کا نظارہ دیکھ لو, اس وقت تو کچھ ضروری ہو جاتا ہے. سب کے لیے یہی اصول ہے کہ جب وہ کام جس کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر رخصت ہو جاتا ہے. ہر کسے راہ بیرکار ساختن. تو سچ ہے مگر سب آدمی اپنے اپنے کام اور غرض سے جس کے لیے وہ آئے ہیں واقف نہیں ہوتے. بعض کے اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ چپایوں کی طرح کھا پی لینا, وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا گوشت کھانا ہے, اس قدر کپڑا پہننا ہے وغیرہ, اور کسی بات کی ان کو پرواہ اور فکر ہی نہیں ہوتی. ایسے آدمی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یک دفعہ ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ خدمت دین میں مصروف ہوں ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کام اور خدمت کو پورا نہ کر لیں. انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے. یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا نہیں چلتا, جو اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے, وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا. پس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ الہ کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمت دین میں لگ جاوے. اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے, کیونکہ دین کو آج ایسے مخلص خادموں کی ضرورت ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, یوں ہی چلی جاتی ہے. ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس کے تیر لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا. اس نے دعا کی کہ اے اللہ, عمر کی تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے, البتہ میں یہود کا انتقام دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں. لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا خون بند ہو گیا جب تک کہ وہ یہود ہلاک نہ ہوئے, اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو خون جاری ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. حقیقت میں سب امراض اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں, کوئی مرض اس کے حکم کے بغیر پیش دستی نہیں کر سکتا. اس لیے ضرور ہے کوئی مرض اس کے حکم کے بغیر پیش دستی نہیں کر سکتا, اس لیے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے, یہی اقبال کی راہ ہے. مگر افسوس ہے جن راہوں سے اقبال آتا ہے ان کو انسان بدظنی کی نظر سے دیکھتا ہے اور نحوست کے راہوں کو پسند کرتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر گر جاتا ہے. فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ بہت لوگوں نے اس باطل کی تردید میں آزادانہ مضامین بھی لکھے ہیں, مگر ابھی تک یہ حالت ہے جیسے سفید بال کی کھال پر کوئی بال سیاہ ہو. کیونکہ قومی تعصب نے کر اور وہ اسلامی شعار کا قائل ہو تو وہ تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا, اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ اگر کل درخت کلمے بن جائیں تو بھی کفایت نہیں کر سکتی. دنیا کا وہ حصہ جو کہ وحشیانہ زندگی بسر کرتا ہے چھوڑ کر باقی میں نصف کے قریب عیسائی ہیں. اب اس وقت ہر ایک مومن کا کام یہ چاہیے کہ جب تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کا مقابلہ کرتا رہے, اور اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 9 فروری 1904 قبل از عشاء, حضرت اقدس نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا, کمال کے ساتھ ایوب جمع نہیں ہو سکتے. اس زمانے میں ایک عبد اللطیف کا ہی نمونہ دیکھ لو کہ جس حالت میں اس نے جان جیسی عجیب شے سے دریغ نہ کیا, تو اب جان کے بعد اس پر کیا نکتہ چینی کر سکتے ہیں. خواہ کوئی ہزار پردہ ڈالے مگر ان کی استقامت پر شک نہیں ہو سکتا. بیوی بچوں مال و جاہ کی پرواہ نہ کرنا اور یہاں سے جا کر ان میں سے کسی سے نہ ملنا, ایسی استقامت ہے کہ سن کر لرزہ آتا ہے. دنیا میں بھی اگر ایک نوکر خدمت کرے اور حق وفا کا ادا کرے تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے, جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچک پنا نہیں کیا, حالانکہ اگر کرتا تو سزا پاتا. اتنی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے, حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں, جیسے ابراہیم الذی وفا. 11 فروری 1904 بوقت شام فرمایا, سید احمد صاحب سرہندی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس قدر احمد مجھ سے پیشتر گزر چکے ہیں اور ایک آخری احمد ہے. پھر آپ نے اس کے ملاقات کے خواہش ظاہر کی ہے اور خود اس کے زمانے سے پیشتر ہونے پر افسوس کیا ہے, اور لکھا ہے یا صفا علی لقائہ. پھر حضرت اقدس نے فرمایا, ان کا ایک قول میرے نزدیک درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرامات اس وقت صادر ہوتی ہیں جبکہ سالک اللہ کا صعود تو اچھا ہو مگر نزول اچھا نہ ہو, اور اگر نزول بھی اچھا ہو تو پھر کرامات صادر نہیں ہوتی. گویا کرامات کے صدور کا وہ ادنا درجہ قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. جس قدر انبیاء ہے ان سے بارش کی طرح کرامات صادر ہوتی رہی ہیں. ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرتے ہیں اور خود ان کو اس کوچہ میں دخل نہیں تھا. بطول غیب کو اگر دیکھا جاوے تو بہت سیدھے سادے رنگ میں سلوک اور توحید کے راہ بتلائی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تعلق اور پیوند خدا تعالیٰ سے کرتا ہے اس سے ضرور مکالمہ الہی ہوتا ہے. یہ کتاب ایک اور رنگ میں ان کے اپنے سوانے معلوم ہوتے ہیں. جیسے جیسے خدا تعالیٰ کا فضل ان پر ہوتا رہا اور وہ ترقی مراتب کرتے رہے, ویسے ویسے بیان کرتے رہے. حضرت صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے اور اپنے ابا جان مسیح موعود علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھے, اور اپنے لڑکپن کے باعث کسی بات کے یاد آ جانے پر آپ دبی آواز سے کھلکھلا کر ہنس پڑتے تھے. اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے. جب دیکھا کہ ہنسی ضبط نہیں ہوتی تو اپنے باپ کے نصیحت پر عمل کیا کہ صاحبزادہ صاحب اسی وقت اٹھ کر واپس چلے گئے. 15 فروری 1904, کوئی 8 بجے رات کا وقت تھا کہ بمقام گرداس پر حضرت اقدس کے کمرے میں چند احباب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا روح سخن جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب احمدی انچارج پلیگ ڈیوٹی گرداسپور کی طرف تھا کہ تقویٰ کے مضمون پر حضرت اقدس نے یہ تعریف فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے, تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ پر بھروسہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے, بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے. اس کا نام توکل ہے. اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا جس کے اندر کچھ نہ ہوگا, اور اگر نیری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی ہوگی. ایک شخص اون پر سوار تھا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا, تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے. چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا اونٹ نہیں ہے. واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا. آن حضرت نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی, پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر توکل کرتا تو ٹھیک ہوتا. تدبیر سے مراد وہ ناجائز وسائل نہیں ہیں جو کہ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں, بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام کے موافق ہر ایک سبب اور ذریعہ کی تلاش کا نام تدبیر ہے. ایسے ہی انسان کو اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے تدبیر سے کام لینا چاہیے, اور شیطان جو اس کے پیچھے ہلاک کرنے کو لگا ہے اس کو دور کرنے کے واسطے تدابیر بھی سوچنی چاہیے. بلکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ کسی سے فریب کرنا اگرچہ ناجائز ہے لیکن شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے. غرضے کے متقی بننے کے لیے دعا بھی کرو اور تدابیر بھی کرو. دعا سے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, لیکن اگر انسان نے تدابیر سے کچھ تیاری نہ کی ہوئی ہو تو وہ فضل کس کام آوے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسان اپنی زمین کی کلبارانی تو نہ کرے, نہ اسے صاف کرے, نہ سہاگا وغیرہ پھیرے, نہ صرف دعا کرتا رہے کہ بارش ہو جاوے اور اناج تیار ملے, تو اس کی دعا کس کام آوے گی. دعا اس وقت فائدہ دے گی جب وہ کلبارانی کر کے زمین کو تیار رکھے گا. فرمایا عجب اور ریا بہت مولک چیزیں ہیں, ان سے انسان کو بچنا چاہیے. انسان ایک عمل کر کے لوگوں کی مدہ کا خواہ ہوتا ہے, بظاہر وہ عمل عبادت وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو, مگر نفس کے اندر ایک خواہش پناہ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں, اسی کا نام ریا ہے. اور عجب یہ کہ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اچھا جانے کے نفس خوش ہو. ان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے کہ اعمال کا اجر ان سے باطل ہو جاتا ہے. اس مقام پر ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب نے عرض کی کہ حضور شیطان سے فریب کی کوئی مثال بیان فرمائی جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ذکر میں مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک مولوی ایک جگہ واعظ کر رہے تھے. انہوں نے ایک دینی خدمت کے واسطے کئی 1000 روپیہ جندہ جمع کرنا تھا. ان کے واعظ اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک شخص اٹھا اور 2000 روپے کی ایک تھیلی لا کر مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی. مولوی صاحب نے اسی وقت مجلس میں اس کے سامنے اس کی تعریف کی کہ دیکھو یہ بڑا نیک بخت انسان ہے, اس نے ابھی اپنا گھر جنت میں بنا لیا اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. جب اس نے اپنی تعریف سنی تو اسی وقت گھر گیا اور جھٹ واپس آ کر بآواز بلند اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس روپے کے دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور میں اس کی بے اجازت لے آیا تھا, لیکن اب وہ مطالبہ کرتی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا لے جاؤ. چنانچہ وہ شخص اسی وقت روپیہ اٹھا کر لے گیا. یا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور یا اسی وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بے وقوف ہے, روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا, کسی نے کہا جھوٹا ہے, روپیہ دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنا لیا وغیرہ وغیرہ. جب مولوی صاحب واعظ کر کے چلے گئے تو رات کو 2 بجے وہ شخص وہ روپیہ لے کر ان مولوی صاحب کے گھر گیا اور جگا کر ان کو کہا کہ اس وقت تم نے میری تعریف کر کے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی یہ تدبیر کی تھی. اب یہ روپیہ تم لو، مگر تم سے قسمی عہد لیتا ہوں کہ عمر بھر میرا نام کسی سے آگے نہ لینا کہ فلاں نے یہ روپیہ دیا. اب مولوی حیران ہوا اور کہا کہ لوگ تو ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے اور تم کہتے ہو کہ میرا نام نہ لینا. اس نے کہا مجھے یہ لعنتیں منظور ہیں مگر ریا سے بچنا چاہتا ہوں. تو یہ ریا اور وہ جو بڑی بیماریاں ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور بچنے کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. شیطان سے فریب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کو آگ لگے تو وہ اپنے دوسرے حصے مکانات کے بچانے کے لیے ایک مکان کو خود بخود گراتا ہے. تدابیر انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں، لیکن ایک کشمکش اندر قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل ان مکروہات کی طرف ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے. ان سے نجات پانے کے لیے دعا کام آتی ہے کہ خدا تعالیٰ قلب پر ایک سکینت نازل فرماتا ہے. فرمایا ہر ایک کامیابی کی جڑ تقویٰ اور سچا ایمان ہے، اس کے نہ ہونے سے گناہ صادر ہوتے ہیں. مقدر جو انسان کا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے، پھر نہیں معلوم کہ خلاف تقویٰ امور کی ضرورت کیوں درپیش آتی ہے. ایک چور چوری کر کے اپنا مقدر حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چوری نہ کرتا تو بھی حلال ذریعے سے اسے مل کر رہتا. اسی طرح ایک زانی زنا کر کے عورتوں کے لذات حاصل کرتا ہے، اگر وہ زنا نہ کرے تو جس قدر عورتوں کے لذات اس کے لیے مقدر ہیں وہ کسی نہ کسی حلال ذرائع سے اسے مل کر رہتی. لیکن سارا وساد ایمان کا نہ ہونا ہے. اگر تقویٰ پر قدم ماریں اور ایمان پر قائم رہیں تو کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو اور خدا تعالیٰ سب کی حاجت روا کرتا ہے. 20 فروری 1904 دربار شام. فرمایا انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ اس کو پاک کر دے گا، بلکہ وہ اس کا متکفل اور متولی بھی ہو جائے گا اور اسے خبیثات سے بچائے گا. الخبیثات للخبیثین کے یہی معنی ہے. اندرونی معصیت، ریاکاری، عجب، تکبر، خوشامد، خود پسندی، بد زنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خباستوں سے بچنا چاہیے. اگر اپنے آپ کو ان خباستوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا. مگر ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہوتا ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پریدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریقہ ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے. بیٹھ کر سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں، غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے. لیکن یہ نعمت نہ تو نیری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نیری دعا سے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. جو شخص نیری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے. ایسا ہی جو نیری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا، وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے. اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی سورت میں دی گئی ہے، چنانچہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی یہ معنی ہے کہ جو کچھ قوا خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا. یہ ایاک نعبد کے معنی ہیں. اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں. فرمایا جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے. مثلا ایک شخص ہے جو کنجروں کے ہاں جاتا ہے اور اسی بد صحبت میں اپنا دن رات بسر کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا. ایسا شوق انسان خدا تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم, اس سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. اور آخر یہ خیال کر کے کہ میری دعا سنی نہیں گئی, وہ خدا سے بھی منکر ہو جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن تدبیر پر کلی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے. جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں, اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں. جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے, پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے, پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے. اسی کے واسطے کہا ہے والذین جادوا فینا لنادینہم صورنا العنکبوت آیت 70. اس میں کس قدر ہدایت تدابیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے, تدابیر میں بھی خدا کو نہ چھوڑے. دوسری طرف فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم المومن آیت 61. پس اگر انسان پورے تقوی کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے, دونوں کو جو بجا لانے کا حق ہے بجا لائے, تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا. لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسرے کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا. انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے, اور تقوی ہر ایک عمل کے جڑ ہے جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے. تقوی سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. چنانچہ فرمایا ان اولیاء الا المتقون سورہ انفال آیت 35. کامل طور پر جب تقوی کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے, کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو. نفس توسن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے, اور جو لذت تبتر اور انقطاع میں ہوتی ہے اسے بالکل ناشرا ہوتا ہے. جب اس پر موت آ جاوے گی تو چونکہ خلا محال ہے, اس لیے دوسری لذات جو تبتر اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی. یہی وہ بات ہے جس کی ہماری ساری جماعت کو ہر وقت مشق کرنی چاہیے. جیسے بچے جب تختیوں پر بار بار لکھتے ہیں تو آخر خوش نویس ہو جاتے ہیں. والذین جادوا فینا میں مجاہدہ سے مراد یہی مشق ہے کہ ایک طرف دعا کرتا رہے, دوسری طرف کامل تدبیر کرے. آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے, اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے. بہت سے انسان ہیں جو نفس امارہ ہی میں مبتلا ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں بام نزائیں بھی ہو جاتی ہیں, اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے. یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے. بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے. ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے. حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو. دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں. ایسے موقع پر جوش نفس سے بچنا چاہیے, اور رفع فساد کے لیے ادنا ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے. اس عمر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے. ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے, پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور افو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے. ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا. ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے. بادشاہ نے اس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا. جب وہ چلا گیا تو اس دائرے کو کاٹ دیا. جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا, مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دل جوئی ہو جاوے. یہ بڑی رونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کے خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے. ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے, اسے پرہیز کرنا چاہیے. غرض یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں, اور اندرونی بیرونی امور میں تقوی سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی کرو, کیونکہ تقوی کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں. متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے, خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے. جب تک یہ طریقے اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگ میری بحث سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ ہو بھی تو کس طرح, جبکہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا. اگر وہی جوش رعونت تکبر عجب ریاکاری سریل غضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے, تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے. نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک ربانی روب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ با خدا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے, اور یہی طریق نیک بختی کا ہے. بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے متمم ہیں, اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے. اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے. بس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. اگر وہ عیب اس میں نہیں لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے. بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر مان ناپاک الزام لگا دیتے ہیں. ان باتوں سے پرہیز کرو, بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ, اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی, ہمسایوں سے نیک سلوک کرو, اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو, اور سب سے پہلے شرک سے بچاؤ کہ یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے. 21 فروری 1904 بوقت ظہر. مقدمات کے تذکرے پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء و رسل کے سوانے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیشہ مکروہات آ جایا کرتے ہیں, طرح طرح کی ناکامیاں پیش آتی ہیں. زلزلو زلزالن شدیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر درجہ کی ناکامی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن یہ شکست اور حزیمت نہیں ہوا کرتی. ابتلاء میں مامور کا صبر و استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ خود فرماتا ہے قطب اللہ لاغلبن انا ورسلی, سورہ مجادلہ آیت 22. لفظ قطبہ سنت اللہ پر دلالت کرتا ہے, یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے. درمیانی دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتی, اگرچہ وہ واقعت عالم الارض کا ہی مصداق کیوں نہ ہو. دربار شام, موسمی بلاؤں اور وباؤں کے تذکرے پہ حضرت اقدس نے فرمایا, جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے تو یہ وبائیں دنیا میں آتی ہیں. لوگ اللہ تعالیٰ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ان شوخیوں اور شرارتوں میں کوئی فرق نہیں آیا, باوجود کہ طاعون ایک کھا جانے والی آگ کی طرح پھڑک رہی ہے. لیکن وہی مکر و فریب اور بدکاری کے بازار گرم ہیں, بلکہ ان میں زیادتی ہی نظر آتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کیا مرضی ہے. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں. پہلے زمانے میں بھی جب لوگ گناہ سے باز نہیں آئے تو زمین کے تختے پلٹ دیے گئے ہیں اور شہروں کے نام و نشان مٹا دیے گئے ہیں. جب طاعون پہلے پہل پھیلا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یوں ہی ایک اتفاقی بیماری ہے, بہت جلد نابود ہو جائے گی. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت, جبکہ ابھی اس کا نام و نشان بھی نہ تھا, مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ وبا آنے والی ہے, ویسے ہی ابھی یہ خوفناک عذاب بمبئی ہی میں پھیلا ہوا تھا جو مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ وبا سارے پنجاب میں پھیل جائے گی. اس پر ناقبت اندیش لوگوں نے ہنسی اور ٹٹھے اڑائے, مگر اب دیکھ لو کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو, اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے بھی تو اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے, اس کے محفوظ رہنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہو چکا. حقیقت میں یہ بڑے ہی اندیشہ اور فکر کی بات ہے, جبکہ کوئی علاج بھی اس کا کارگر نہیں ہوا اور زمینی تدابیر میں ناکامی ہوئی ہے. پھر کس قدر ضروری ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ بلا کیوں آئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے, جب تک کہ لوگ سچی توبہ اور رجوع الی اللہ نہیں کرتے اور ان شوقیوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے جو خدا کی باتوں سے کی جاتی ہیں, یہ عذاب پیچھا چھوڑتا نظر نہیں آتا. لیکن جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا نمونہ دکھاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی رجوع برآمد کرتا ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طرح اس کو فجور کا بازار گرم ہے اور قسم قسم کے گناہ اس زمین پر ہو رہے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی عذاب الہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پہلی کتابوں میں بھی اس وبا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ قیامت کے قریب عام مری پڑے گی. صاحب وہ دن قریب آ گئے ہیں اور مری پڑ رہی ہے, جسے معلوم ہوتا ہے کہ اب زمانے کا آخر ہے. اس بات کو یاد رکھو کہ جب بخل و حسد اور فسق و فجور کی زہریلی ہوا پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو جاتی ہے, اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہراساں و ترساں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا. یہ ہوا ایسی ہوتی ہے جیسے بعض اوقات حیضے کی زہریلی ہوا پھیلتی ہے اور تباہ کرتی جاتی ہے. اس وقت تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مبتلا ہو جاتے ہیں, اور بعض جو بچ رہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ صحت درست نہیں رہتی, ہاضمہ کا فطور یا اور اسی قسم کی خرابیاں ہوا سے متاثر ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح پر جب گناہ کی وبا پھیلتی ہے تو بعض تو اس میں بالکل ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو بچ رہتے ہیں ان کی بھی روحانی صحت میں فرق آ جاتا ہے. تو یہی حال اب ہو رہا ہے, اکثر ہیں جو کلی طور پر بے حیائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور وہ تقویٰ اور خدا ترسی سے ہزاروں کو دور جا پڑے ہیں, اور جو رسمی طور پر دیندار کہلاتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے الگ ہو رہے ہیں, اپنے خیال اور رائے سے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں, اور حقیقت اور مغز کو چھوڑ کر پوست اور ہڈیوں کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ایک عذاب بھیجا ہے, کیونکہ وہ ایسی حالت میں قیامت سے پہلے اسی دنیا کو قیامت بنا دیتا ہے, اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی قیامت کا نمونہ ہو جاتی ہے. اور اب یہ وہی دن ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سچائی سے بجائے محبت کے بغض کیا جاتا ہے اور عملی حالتیں خراب ہو چکی ہیں. غلط اعتقادات پر ایسا زور دیا گیا ہے کہ حد اعتدال سے بہت تجاوز ہو گیا ہے اور اس حالت پر پہنچ گیا ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں. ساری قوموں کو دیکھو کہ 1300 برس سے بالکل خاموش اور چپ چاپ تھے, اگرچہ اسلام کے ساتھ ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں, مگر وہ شوخیاں اور شرارتیں جو اب اسلام کے استحصال اور نابود کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی تھیں, اور وہ مذہبی زہر نہ تھا جو آج ہے. 50 برس پہلے اگر ان کتابوں کو تلاش کریں یہ اسلام کے خلاف لکھی گئی تھیں تو شاید ایک بھی نہ نکلے, ایک بھی نہ ملے. لیکن اب اس قدر اخبارات, کتابیں اور رسالے, اشتہارات نکلتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک پہاڑ بن جاوے. بعض پرچے عیسائیوں کے لاکھ تباہ ہوتے ہیں جن میں ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے. ایسا مجدد مسلح اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے وقت آیا جبکہ دنیا نجاست سے بھری ہوئی تھی, اس وقت آپ نے دنیا کو پاک صاف کیا اور اس مرد عالم کو زندہ کیا. اس کی پاک شان میں وہ فوش گالیاں دی جاتی ہیں جو 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں. مجھے تعجب آتا ہے کہ ان کم وقتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نشانہ بنایا ہے. ایک عاجز ابن آدم کو خدا بنایا جاتا ہے, اور بدعملی اور بے حیائی اور جرت سے کیا جاتا ہے, ام الخبائث شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے, مگر اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک و مطہر انسان کی پاک ذات پر حملہ کرنے کے لیے زبان کشائی کی جاتی ہے. ان کے ملکوں میں جا کر اگر کوئی عفت اور پارسائی کا نمونہ دیکھنا چاہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کفارہ کے کیا کیا برکات ان پر نازل ہوئے ہیں. جو بڑے مہذب کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمتن دنیا ہی کی طرف جھکے ہوئے ہیں, اور ایسے سرنگون دنیا کے سامنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا ہی کو خدا سمجھ لیا ہے. ان کے نزدیک انشاءاللہ کہنا بھی ہنسی کی بات ہے. توجہ اللہ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا خطرناک غلطی اور حماقت ہے, اور ان کے اثر سے ہزاروں لاکھوں انسان تباہ ہو رہے ہیں. اور باوجود کہ یہ حالت ان لوگوں کے ہو چکی ہے, لیکن اسلام کے استحصال کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں. مگر یاد رکھو کہ اسلام ان کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے. اب اسلام کے درونی حالت دیکھو, فیض کے چشمہ علماء تھے مگر ان کی حالت ایسی قابل رحم ہو گئی کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آ جاتی ہے. جس غلطی پر کوئی اڑ گیا ہے یا جو کچھ اس کے منہ سے نکل گیا ہے ممکن نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے. اس غلطی کو جس نے ظاہر کیا جھٹ پر اسے کافر اور دجال کا خطاب مل گیا. حالانکہ صادق اور راست باز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں اسے کسی اپنی غلطی کا پتہ ملا وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے, اسے زید اور اصرار اپنی غلطی پر نہیں ہوتا. مختلف فرقہ بندیاں, باہمی تحقیق, قرآن اور اسلام سے بے خبری صاف طور پر ان کی حالت کو بتا رہی ہے. جو باتیں صرف دنیا تک ہیں ان کی سزا اور اثر بھی دنیا ہی تک محدود ہے, مگر جو امور عاقبت کے متعلق ہیں ان میں اگر سستی اور بے پرواہی کی جاوے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے. میں بعض وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ کر سخت حیران ہو جاتا ہوں, اور خیال گزرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یہ آیات و نشانات دیکھتے ہیں, ہم دلائل پیش کرتے ہیں مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاوے تو فوراً ڈر جاتا ہے اور جرات سے اس کی تکذیب پر لب کشائی نہیں کرتا. مگر ان کی عجب حالت ہے کہ ہم اپنی تائید میں اول تو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے, اور پھر اپنی تائید دعویٰ میں ہم آیات قرآنیاں پیش کرتے ہیں, لیکن یہ دونوں سے انکار کرتے ہیں. اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں ان سے ہی ترساں ہو جاتے, مگر اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں مگر تکذیب کرتے ہیں, عقلی دلائل کا اثر نہیں. غلط جو طریق ایک راست باز کی شناخت کے ہو سکتے ہیں وہ سب پیش کیے جاتے ہیں لیکن ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگتے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جائروں سے بھاگتا ہوں. اس نے کہا کہ ان پر وہ اسم اعظم کیوں نہیں پھونکتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسم اعظم بھی ان پر اثر نہیں کرتا. حقیقت میں جہالت بھی ایک خطرناک موت ہے, مگر یہاں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا جہال ہے. قرآن پڑھتے ہیں, تفسیریں کرتے ہیں, حدیث کی سند رکھتے ہیں, مگر جب ہم پیش کرتے ہیں تو انکار کر جاتے ہیں. یہ نہ خود مانتے ہیں اور نہ اوروں کو ماننے دیتے ہیں. یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسان کی ہستی کی غرض و غایت کو بالکل بلا دیا گیا ہے. خود خدا تعالیٰ انسانی خلقت کی غرض سے یہ بتاتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, الزاریات آیت 57. مگر آج عبودیت سے نکل کر نادان انسان خود خدا بننا چاہتا ہے, اور وہ صدق و وفا, راستی اور تقویٰ جس کو خدا چاہتا ہے مفقود ہے. بازار میں کھڑے ہو کر اگر نظر کی جائے تو سادہ آدمی ادھر سے آتے اور ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن ان کی غرض اور مقصد ماض دنیا ہے. خدا تعالیٰ اس سے تو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے, مگر بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہ کرے بلکہ دین کے لیے کرے تو وہ موجب برکات ہو جاتا ہے. مثلا خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو, عاشرون بالمعروف النساء بھی, لیکن اگر انسان ماض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو فضول ہے, اور وہی سلوک اگر اس حکم الہی کے واسطے ہے تو مجھے بے برکات.